امام صادق علیہ السلام آن لائن مدرسہ، ہماری ویب سائٹ www.imamsadiq.tv، درس اخلاق مقدماتی، استاد سید سکندر کاظم تقوی، درس نمبر 3.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، انہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو آداب المتعلمین کتاب کے اوپر چل رہی تھی، اور اس سلسلے کا آج تیسرا جلسہ ہے، تیسرا درس ہے کہ جس میں آپ کے سامنے آداب المتعلمین کی وہ گفتگو کہ جو اس سے پہلے چل رہی تھی اس کو آگے جاری کریں گے. والذی یکون الاحتیاج به فی الاحیان فرض علی سبیل الکفایہ. اس سے پہلے بات یہاں تک کہ پہنچی تھی کہ فصل اول کے اندر جہاں پر علم کی ماہیت کو بیان کیا جا رہا ہے، جہاں پر علم کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کو بیان کیا تھا. علم کی فضیلت کو بیان کر رہے تھے کہ علم کی فضیلت ہر انسان سمجھتا ہے، کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو فرشتوں سے اور انسان کو حیوانات سے الگ کرتی ہے. فرشتوں کے سامنے جناب آدم کے اوپر سجدہ کرنے کا حکم آیا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنی دلیل بیان کرتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَى، کہ دیکھو میں نے آدم کو کچھ چیزیں سکھائی ہیں، اس کے پاس علم ہے. اگر علم نہ ہوتا، جو ظاہر قرآن ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ علم باعث بن رہا ہے، ان اسماء کا علم باعث بن رہا ہے کہ جناب آدم کے اوپر سجدہ کیا جائے. ان کے اندر جو قدرت ہے کہ وہ علم حاصل کر سکتے ہیں اور بہترین اور اعلیٰ ترین درجات تک کے حاصل جا سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، یہ باعث بن رہا ہے کہ ان کے اوپر سجدہ کیا جائے. تو لہٰذا علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو غیر انسان سے الگ کر رہی ہے. تو لہٰذا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان خود فطری طور پہ اس کو سمجھتا ہے کہ ہاں یہی وہ صفت ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے برتری ملی ہے. اگر علم نہ ہوتا تو ہو سکتا تھا انسان جانوروں کی طرح ہوتا، اگر علم نہ ہوتا تو ہو سکتا تھا انسان فرشتوں کے مانند ہوتا، تو پھر انسان ہی نہ ہوتا، کیوں اللہ تعالیٰ آ کر الگ سے انسان کی خلقت کرتا؟ کیوں اللہ تعالیٰ الگ سے آ کر ایک انسان کی خلقت کرتا کہ جو یا تو جانور ہے یا تو فرشتہ ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے الگ سے خلقت کی کیونکہ اس کے پاس ایک ایکسٹرا چیز دی ہے، ایک اضافی چیز دی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے علم. انسان کے پاس علم ہے، لہٰذا وہ دوسروں سے الگ ہے. اب یہاں تک کہ گفتگو پہنچی تھی کہ اس علم کو حاصل کرنا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر واجب عینی ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان کے اوپر واجب کفائی ہوتا ہے. علماء آ کر واجب کی دو طریقے سے تقسیم کرتے ہیں. البتہ آگے جا کر دیکھیے گا کہ واجب کی، یا کہہ سکتے ہیں علم جو حاصل کرتے ہیں، اس کی تین قسمیں بیان کی ہیں، لیکن علماء عام طور سے آ کے واجب کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں یا واجب واجب کفائی ہے، یا واجب واجب عینی ہے. واجب عینی وہ واجب ہوتا ہے کہ جو ہر شخص کے اوپر واجب ہے، اور اگر کچھ لوگ اس واجب کے اوپر عمل کر لیں تو باقی لوگوں کے اوپر سے ساقط نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر فرض کیجئے، اگر یہاں پہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور 10 کے 10 لوگوں کے اوپر ہم یہ کہیں کہ سب کے اوپر واجب ہے کہ سب لوگ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں، مثال کے طور پہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو سب کو صلوات پڑھنی پڑے گی. یہ ہو گیا واجب عینی. اگر 4 لوگوں نے صلوات پڑھی اور 4 نے نہیں پڑھی، تو وہ 4 کے جو صلوات نہیں پڑھ رہے ہیں وہ یہاں پر کیا ہو جائیں گے؟ انہوں نے میرے واجب کی مخالفت کی. لیکن واجب کفائی ایسا نہیں ہوتا ہے. واجب کفائی ایسا ہوتا ہے کہ اگر 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے 10 لوگوں سے کہا کہ تم جا کر پانی لے کر آؤ، اس میں سے 2 لوگ جا کر پانی لے کر آ گئے، تو کیا وہ باقی کے 8 لوگ بھی ابھی تک کہ میں منتظر رہوں کہ وہ بھی جا کے پانی لے کر آئے؟ نہیں، میرا مقصد یہ تھا کہ پانی آ جائے، چاہے وہ ایک فرد بھی جا کر پانی لے آئے گا تو باقی کے 9 کے اوپر سے کیا ہو جائے گا؟ وہ واجب ساقط ہو جائے گا. تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ واجب عینی اور واجب کفائی کے اندر 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو ہوتا ہے وجوب کا، ایک پہلو ہوتا ہے سقوط کا. واجب یہ دونوں کے دونوں سب کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن سقوط کا جو مرحلہ ہے، جب کب ساقط ہو جاتا ہے واجب، واجب عینی فردن فردن سب لوگ کو جو ہے انجام دینا ضروری ہے، سب لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے تب جا کر وہ ساقط ہوگا. لیکن واجب کفائی اگر ایک آدمی بھی اس کو انجام دے دے تو باقی کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا. اگر یہاں پر کوئی انسان ہے، کوئی مسلمان ہے کہ جس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا جنازہ پڑا ہوا ہے، یہ واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر کہ جا کر اس کی جو تجہیز ہے دفن کرنے کے حوالے سے، اس کو غسل دینا، اس کو کفن پہنانا، اس کو دفن کرنا، یہ تمام کے تمام کام جو ہے سب کے اوپر واجب ہے. لیکن اگر چار لوگوں نے آ کر، دس لوگوں نے آ کر یہ کام کر لیا، اس کو کفن دے دیا، اس کے اوپر نماز پڑھ دی، اس کو غسل دے دیا، دفن کر دیا، تو کیا باقی لوگ کے اوپر دوبارہ واجب ہے؟ نہیں، باقی لوگ کے اوپر ساقط ہو گیا. لیکن اگر نماز کے لیے حکم آ رہا ہے کہ نماز پڑھی جائے، تو کیا نماز پڑھنے کے لیے جو حکم آ رہا ہے، اگر چار لوگوں نے نماز پڑھ لی تو سب کے اوپر سے ساقط ہو گئی؟ نہیں. نماز اگر نماز کا حکم آ رہا ہے تو باقی کے اوپر سے ساقط نہیں ہے. ایک بہت اچھی مثال بھی ابھی دیں گے صاحب کتاب انشاءاللہ، جب مثال تک کے پہنچیں گے تو وہاں پر مثال بھی آپ کے سامنے وضاحت اس کی پیش کریں گے. عبارت اگر دیکھیں، جو کل عبارت تھی اس کو دیکھیں، فل علم الذی، وہ علم کہ جو یفرض علی المکلف بعینہ، جو ہر ایک مکلف کے اوپر بعینہ یعنی واجب عینی ہے، بعینہ واجب ہوتا ہے، یجب تحصیل ہو، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کو حاصل کرے، یعنی اس کے اوپر عمل کرے. اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو یجبر علیہ ان لم یحصل، اگر وہ حاصل نہیں کرے گا تو اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ جا کر اس کو حاصل کرے. والذی یکون الاحتیاج بہ فی الاحیان، لیکن ایک واجب ایسا ہے کہ جس کو سب کے اوپر واجب نہیں ہے اس کو انجام دینا یا حاصل کرنا، بلکہ کبھی کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے. احیان، احیان جمع حین کی، حین کا مطلب ہوتا ہے ایک زمانہ، احیان مطلب کبھی کبھی، کچھ زمانوں میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے واجب کو حاصل کرنا فرض علی سبیل الکفایہ، یہ ایک کفائی طور پہ آپ کے اوپر واجب ہے، یعنی اگر کچھ لوگوں نے اس کو انجام دے دیا تو باقی کے اوپر سے یہ ساقط ہو جاتا ہے. وَإِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضِ، اگر کچھ لوگوں نے اس کو قائم کر دیا، کچھ لوگوں نے اس کو برپا کر دیا، کچھ لوگوں نے اس کے اوپر عمل کر لیا، اس کو انجام دے دیا، سقط عن الباقی، تو جیسا کہ میں نے آج کیا تھا، اس کا ایک زاویہ ہوتا ہے، ایک بعد ہوتا ہے سقوط کا، باقی لوگوں کے اوپر سے وہ ساقط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے انجام دے دیا. تو واجب کفائی کے اندر اصل عمل کا ایجاد کرنا، اصل عمل کا وجود میں آنا اللہ تعالیٰ کا مد نظر، اللہ تعالیٰ کا مقصود ہوتا ہے. لیکن واجب عینی کے اندر ہر فرد کا عمل مقصود ہوتا ہے. یہ مقصود نہیں ہوتا ہے کہ ایک نماز برپا ہو جائے، نہیں، ہر فرد آ کے نماز پڑھے، یہ مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا. تو سقط عن الباقی، تو باقی لوگوں کے اوپر سے وہ ساقط ہو جاتا ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ مَنْ يَقُومُ بِهِ، وَإِن، یہاں پر ان جو ہے ان شرطیہ ہے، یعنی اگر نہیں ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ، اگر شہر کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو انجام دے سکے، مَنْ يَقُومُ بِهِ، جو اس چیز کو برپا کر سکے، اشترکوا جمیعاً فی تحصیلہ بالوجوب، کہہ رہے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ اس کو حاصل کرنے میں واجب طور پہ سب کے اوپر کیا ہو جائے گا، یہ واجب باقی رہے گا. فرض کیجئے ایک شہر کے اندر روٹی بنانا کسی کو نہیں آتی ہے. اب جب روٹی بنانا کسی کو نہیں آ رہی ہے، تو اس روٹی بنانے کے علم کو حاصل کرنا واجب ہے، واجب کفائی ہے، لیکن کیونکہ کوئی نہیں بنا پا رہا ہے لہذا سب کے اوپر واجب ہے، سب لوگ جائیے جا کر روٹی کو بنانا سیکھیے. اگر ایک شہر کے اندر فرض کیجئے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں کے اوپر ڈاکٹری کا علم حاصل کرنا، میڈیکل سائنسز کو پڑھنا سب کے اوپر واجب ہو جائے گا. تو واجب سب کے اوپر ہے، لیکن اگر دس لوگ جا کر ڈاکٹری کا علم حاصل کر کے واجب واپس آ جاتے ہیں، تو پھر باقی کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا. تو لہٰذا، کیونکہ واجب دو قسم کا ہوتا ہے، واجب کفائی، واجب عینی، لہٰذا علم کا حاصل کرنا بھی کبھی کبھی کفائی ہوتا ہے، کبھی کبھی عینی ہوتا ہے. کچھ علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر چیز، ہر فرد کے اوپر، ہر مکلف کے اوپر اس کا حاصل کرنا واجب ہے. مثال کے طور پہ انشاءاللہ آگے اشارہ بھی ہوگا اس کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے، جو چیز اس کے اوپر واجب ہے اس کی معرفت حاصل کرنی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چیزیں ہر مکلف پر واجب ہیں، اس کو نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، اس کا علم جو حاصل کرنا ہے وہ اس کے اوپر واجب ہے، ہر فرد پہ الگ الگ واجب ہے. ایسا نہیں ہے کہ جا کر اگر زید، عمرو، بکر وہ لوگ حاصل کر لیں گے، علم حاصل کر لیں گے تو میرے اوپر سے ساقط ہو جائے گا، نہیں. جو وہ لوگ علم حاصل کر رہے ہیں وہ ان کے عمل کے لیے کافی ہے، لیکن میں جب عمل کرنے جا رہا ہوں، میں جب نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو میرے اوپر ضروری ہے کہ میں جانوں کہ نماز کو کیسے پڑھنا ہے، میرے اوپر ضروری ہے کہ میں جانوں کہ مجھے حج کیسے کرنا ہے۔ تو لہٰذا جب واجب کی دو قسمیں جو ہم لوگوں نے کی، واجب کفائی، واجب عینی، ہم علم کو حاصل کرنے کی بھی دو قسمیں کریں گے، علم عینی، واجب عینی اور علم واجب کفائی۔ اگر کوئی نہیں ہے اس علم کو حاصل کرنے والا شہر کے اندر، جیسا کہ عبارت کے اندر بیان فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب سب کے اوپر واجب ہے، سب جائیں واجب کو حاصل کریں، لیکن اگر 10 لوگ جا کر علم حاصل کر کے واپس آ گئے تو باقی کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا۔ اگر اس میں سے 10 لوگ جو گئے تھے علم حاصل کر کے واپس نہیں آ پائے، تو پھر بھی سب کے سب لوگ کیا ہیں، واجب کے اندر ابھی بھی مشترک ہیں۔ اشترکوا جمیعا فی تحصیلہ بالوجوب، تو سب کے سب لوگ جو ہیں اس واجب کے اندر مشترک ہیں، سب کے سب اس کے اندر کامن ہیں، اور واجب طور پہ کامن ہے، سب کے اوپر لازم ہے کہ جا کے کیا کریں، اس علم کو حاصل کریں۔ وقیلا، اس طریقے سے بھی کہا گیا ہے، یہاں سے دیکھیے تین قسمیں کر رہے ہیں علم کی، اس طریقے سے کہا گیا ہے، بأن علم ما ينفع على نفسه في جميع الاحوال بمنزلة الطعام لا بد لكل احد من ذلك، وعلم ما ينفع في ما ينفع في الاحيان بمنزلة الدواء يحتاج اليه في بعض الاوقات وعلم النجوم۔ خیر، یہاں پر تھوڑی سی ذکاوت چاہیے اس عبارت کو سمجھنے کے لیے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں پر مصنف نے تین قسمیں بیان کی ہیں علم کی، بعض نے کہا ہے کہ دو قسمیں بیان کی ہیں، بہرحال میں دونوں طریقے سے آپ کے لیے بیان کر دیتا ہوں۔ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھیے، کبھی کبھی علم جو ہوتا ہے وہ کھانے کے مانند ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیے، اگر ہم ایک فیملی کے اندر چار لوگ ہیں، چار میں سے دو لوگ کھانا کھا لیں، تو کیا باقی کے دو لوگ، ان کے اوپر سے وہ کھانا ساقط ہو جائے گا؟ کیا باقی کے دو لوگ اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو وہ زندہ رہیں گے؟ نہیں۔ کھانا کھانا ایک ایسی چیز ہے کہ فردن فردن ہر انسان کے اوپر کیا ہے، ضروری ہے کہ جا کر کھانا کھائے، کھانا نہیں کھائے گا تو زندہ کیسے رہے گا۔ لیکن دوا کھانے کا کیا مسئلہ ہے؟ دوا ایک ایسی چیز ہے کہ جو کبھی کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا اگر ہم دیکھیں کہ اگر جو بیمار ہے وہ دوا کھا لے تو کافی ہے، ضرورت نہیں ہے کہ جو بیمار نہیں ہے وہ بھی جا کے دوا کھائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، کبھی کبھی علم جو ہے کھانے کے مانند ہوتا ہے۔ بیان فرما رہے ہیں، پہلا جملہ کیا ہے، وقیل، اس طریقے سے کہا گیا ہے، بأن علم ما ينفع على نفسه في جميع الاحوال، وہ علم کے جو فائدہ پہنچاتا ہے، یا ينفع بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ جس کا فائدہ پہنچایا جاتا ہے اس مکلف کے حال پر، اس مکلف کی بنسبت، فی جميع الاحوال، ہمیشہ اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ فرض کیجئے ہم ایک ایسی جگہ پر رہتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں، جہاں پر ہر دن ہمیں کوئی گاڑی چلا کر یا بائک چلا کر جانا ہے، تو ہمیں ہر دن اس گاڑی کو چلانے کا علم، ہمیں اس کا استعمال کرنا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس علم کو وہاں پر استعمال نہیں کریں گے تو ہر حالت، یعنی ہر دن جو ہمیں جانا ہے، ہم اس کو پوری طریقے سے جاری نہیں کر پائیں گے، نافذ نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس جگہ کے اوپر گاڑی چلانے کا علم حاصل کریں۔ کہہ رہے ہیں وہ علم کے جو سب وقت میں، یعنی ہمیشہ آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، یہ وہ علم ہے کہ جو کھانے کی طرح ہے، بمنزلت الطعام، یہ کھانے کی منزلت پر ہے، کھانے کی مانند ہے، لا بد لکل احد، ہر فرد کے اوپر ضروری ہے، واجب ہے، لا بد ہے، من ذالک، کہ اس علم کو حاصل کرے۔ وعلم ما ينفع فی الاحیان، یا ينفع فی الاحوان، احیان، وہ علم کے جو کبھی کبھی ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ فرض کیجئے آپ ہر سال ایک علاقے میں جا رہے ہیں جہاں پر آپ کو فرض کیجئے ایک گاڑی چلا کے جانا رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے روزانہ آپ کو گاڑی نہیں چلانی ہے، ہر سال آپ کو چلانی ہے، تو یہ کس طریقے سے، کیا ضروری ہے کہ جا کر اس کا علم حاصل کریں بار بار؟ نہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ دوا کی طرح ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے آپ کو حج پہ جانا ہے، حج پہ آپ کو ہمیشہ تھوڑی نہیں جانا ہے، آپ کو حج پہ کبھی کبھی جانا ہے، تو لہٰذا حج پہ جو شخص جا رہا ہے، جب جا رہا ہے، تو اس ٹائم کے اوپر اس کا علم حاصل کرے گا۔ تو وہ علم کی جس کی ضرورت ہمیں کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، جس کی ضرورت ہمیں کبھی کبھی ہوتی ہے، اس علم کو کہہ رہے ہیں کہ بے منزلت دوا، وہ دوا کے طریقے سے ہے، دوا کے جیسی ہے، کہ یحتاج الیہ فی بعض الاوقات، کبھی کبھی ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تیسری قسم کیسے بیان کر رہے ہیں؟ جو لوگ واقعاً زکاوت یہاں پر تھوڑا سا استعمال کریں اپنی، وہ آ کر ان تقسیم کی قسیم کو آپس میں جب مقایسہ کریں گے تو یہاں پر ایک ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ان کے لیے سوال اٹھے کہ تیسری قسم کیا ہے؟ وَعِلْمُ النُّجُومِ بِمَنْزِلَةِ الْمَرَاضِ، اور علم نجوم کیا ہے؟ وہ مرض کے مانند ہے، بیماری کے مانند ہے. تو ایک ہو گئی کھانے کے مانند، ایک ہو گیا دوا کے مانند، تو ایک ہے مرض کے مانند. مرض کے مانند اس طریقے سے جیسے آپ ایک دم صحیح سالم ہیں، آپ کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے، اور روزانہ آپ کو ضرورت والی جو چیز ہے وہ بھی نہیں ہے. یہ ایک تیسری چیز ہے کہ جس کو کبھی کبھی ہوتا ہے نا ہم لوگ کے ساتھ، کہ ہم لوگ جب کھانے پینے کی کوئی چیز جاتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ چیز کھا لیں گے تو قطعاً ہم بیمار پڑنے والے ہیں. کبھی مجبوری میں ہم کھا بھی لیتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ بہت صاف ستھری جگہ نہیں ہے، وہاں پر ہم جا رہے ہیں، ہمیں محسوس ہو گیا ہے کہ ہاں اگر ہم یہ کھانا کھا لیں گے تو ہو سکتا ہے کل ہم بیمار پڑ جائیں. ہم مجبوری کی حالت میں وہ کھا لیتے ہیں کبھی کبھی، تو یہ اس بیماری کی طرح ہے کہ جس کو ہم کیا کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، یا یہ اس علت بیماری کی طرح ہے جس کو ہم کھا رہے ہیں، یا یہ اس وائرس کی طرح ہے کہ جس کو ہم کنزیوم کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں تیسری قسم یہ ہے کہ جہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، ایک بیماری کے مانند ہے کہ جس کو ہم اگر کیا کرتے ہیں، جس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. یعنی بہتر یہ تھا جو میں سوال بیان کرنا چاہ رہا تھا، اس کو بیان کر رہا تھا کہ بہتر تھے یہاں پر صاحب کتاب مصنف اس طریقے سے آگے کہتے کہ وعلم ما لا ينفع اصلا، یعنی تیسری قسم وہ ہے کہ جہاں کے اوپر علم ایک دم فائدہ ہی نہیں پہنچاتا ہے، بلکہ بل یضر، بلکہ ضرر پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے. اس کی مثال کس کی ہے؟ فبمنزلۃ المرض، تو یہ مرض کے مانند ہے کہ جہاں پر ہم ایک وائرس کو کھائے لے رہے ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ علم نجوم ہے. علم نجوم عام طور پہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر ہم بہت زیادہ علم نجوم کے اندر جا کر اس کے اندر ایک ڈیپلی اسٹڈی کرنا شروع کر دیں کہ بھائی فلاں ستارہ جب ہوگا تو ایسا ہونے لگے گا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ بھائی اس وقت فلاں ستارہ ایسا ہے اور یہ ستارہ اس میں ہے، لہٰذا اگر ہم چلیں گے تو ہمارا پیر کٹ جائے گا، ہم جائیں گے تو ہم مر جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، اس وقت ہم کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتے ہیں، اس وقت ہم کوئی کرایہ نہیں دے سکتے ہیں، اس وقت ہم چل نہیں سکتے ہیں، اس وقت ہم بیٹھ نہیں سکتے. ان کی زندگی پوری مکمل طریقے سے خراب ہو جاتی ہے. اور ائمہ طاہرین علیہم السلام نے بھی نہیں فرمائی، آپ نے منع فرمایا ہے کہ اس حد تک کہ تم سمجھ جاؤ کہ قبلہ کس سمت ہے، اور تم سمجھ جاؤ کہ استحلال کے مسائل کیا ہیں، تم سمجھ جاؤ کہ اس وقت کون سی تاریخ ہے، بس اس کے آگے علم نجوم کو جاننے کی ضرورت تمہیں شاید ضرورت نہیں ہے. اگر ایک ثانوی ضرورت پڑ جائے کہ جہاں پر فرض کیجئے کوئی انسان آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے آ کر آپ کے اوپر محاجہ کر رہا ہے، کوئی دلیل لا کر پیش کر رہا ہے، استدلال لا کر پیش کر رہا ہے، وہاں پر آپ کو جواب دینا ہے، جواب دینے کی مناسبت سے، جواب دینے کے مقصد سے آپ جا کر علم حاصل کر لیں، کوئی الگ بات ہے. وہ تو جا کر انسان اگر جادو والا علم بھی حاصل کر لے گا، وہ بھی کیا ہوتا ہے، جواب دینے کی منزلت پر، جواب دینے کے مقصد سے وہ بھی جائز ہے. لیکن ایک نارمل سچویشن میں کہا جا رہا ہے، نارمل سچویشن میں انسان کو علم نجوم کی طرف جانے کی شاید ضرورت نہ پڑے. تو اس کی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ علم نجوم، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اگر ایک حاشیہ لگائے انسان کے، یہاں پر عبارت اگر اس طریقے سے ہوتی کہ قیل بأن علم ما ينفع فی جمیع الاحوال، یہ پہلی قسم، علم ما ينفع فی الاحیان یہ دوسری قسم، وعلم ما لا ينفع بل یضر یہ تیسری قسم. تو لہٰذا بہت بہتر ہوتا کہ وہاں پر آ کر مثال کے طور پہ کہتے مثل علم النجوم، کہ جو اس کی مثال کیا ہے، علم النجوم کی ہے کہ جو منزل مرض ہے، جو بیماری کی منزلت پر ہے، کہ اگر اس کو آپ کھائیں گے، اس کو آپ حاصل کریں گے تو کیا ہو جائے گا، آپ کی بدن میں بیماری آ جائے گی. فتعلمہ، تو ایسے علم کو حاصل کرنا، اس کی تعلیم کو حاصل کرنا، حرام لأنہ یضر ولا ینفع، یہ حرام ہے کیونکہ وہ نہ فائدہ تو بالکل نہیں پہنچاتی بلکہ ضرر بھی، نقصان بھی پہنچاتی ہے. الا قدر ما يعرف به القبلة واوقات اوقات الصلاة وغير ذلك فانه ليس بحرام، لیکن اس مقدار میں، بقدر اس مقدار میں کہ انسان وہ مکلف جان جائے قبلہ، وقت نماز کس وقت ہے کس وقت نہیں ہے، اور اس کے جیسے استحلال وغیرہ کے مسائل جو ہوتے ہیں ان کو خالی جان جائے، اس مقدار میں، اس حد تک کہ ٹھیک ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے. تو لہٰذا یہ ایک ایسا علم نہیں ہے کہ جو بالذات حرام ہو. کچھ علوم ایسے ہیں جو بالذات حرام ہوتے ہیں، علوم ضالہ جنہیں کہتے ہیں، کہ جو گمراہ کنندہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت سے ایسے علم ہیں، لیکن یہ علم جو ہے بالذات ایسا حرام نہیں ہے، بلکہ کیونکہ اس کے آثار ایسے ہیں کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں فائدے کم ہیں، لہٰذا اس کے لیے منع کیا جا رہا ہے کہ تم جو ہے کس کی بنسبت کہا جا رہا ہے کہ جو ابھی فی الحال متعلم ہے، جو ابھی فی الحال پہلا قدم رکھ رہا ہے حوضے کے اندر. اگر یہ شخص کہ جو ابھی متعلم بن رہا ہے، جو پہلا قدم رکھ رہا ہے حوضے کے اندر، جو پہلا قدم رکھ رہا ہے تعلیم کے لیے، طالب علم بن رہا ہے، اگر یہ شخص آ کر اس طریقے سے بن جائے کہ جو آ کر اس طریقے کے علوم کے جن کا فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے اس کی سمت چلا جائے، تو ظاہر سی بات ہے نقصان ثابت ہوگا، ظاہر سی بات ہے یہ بھٹک جائے گا، ظاہر سی بات ہے جو فائدے والے علم ہیں جن کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے تھا اس کی طرف انسان نہیں جا پائے گا. خیر، آخری بات یہاں پر بیان فرمانا ہے، فَأَمَّا، یعنی آپ کو یہاں تک یہ سمجھ میں آ گیا کہ علم کی تقسیم کیا ہوتی ہے. علم تین طریقے کے ہو سکتے ہیں. ایک ایسا علم ہے کہ جس کو حاصل کرنا آپ کے اوپر بالکل ضروری ہے کیونکہ ہر دن آپ کے کام آنے والا ہے. ایک علم ایسا ہے کہ جو کبھی کبھی آپ کے کام آنے والا ہے، اس کو حاصل کرنا جب آپ کا کام ہے تب ضروری ہے. ایک ایسا علم ہے کہ جو آپ کے لیے کام نہیں آنے والا ہے بلکہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اس کی طرف جانے کی ضرورت فی الحال نہیں ہے، الا یہ کہ آپ بہت ہی کم مقدار میں جہاں تک کہ آپ کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کی سمت جائیں. آگے بیان فرمانے، فَأَمَّا، یہاں پر ایک ان عبارات میں سے ہے کہ جو بہت ہی پیچیدہ عبارت ہے اس کتاب کی، لیکن بہرحال جو اساتذہ ہیں وہ اس عبارت کو مکمل طریقے سے سمجھاتے ہیں، یہاں سے عبارت سے آگے نہیں نکل جاتے ہیں، کیونکہ بہرحال بہت سی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ عبارت جب سخت ہوتی ہے تو اساتذہ، بہرحال جو استاد ہے وہ سمجھاتا ہے، جو لوگ نہیں سمجھا رہے ہیں ان کو ہم استاد شاید نہ کہیں. فَأَمَّا تَفْسِيرُ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ صِفَةٌ يَتَجَلَّى بِهَا لِمَنْ قَامَتْ هِيَ بِهِ الْمَذْكُورُ. یہ بہت پیچیدہ عبارت اس طریقے سے ہے کہ اس کے اندر ضمائر بہت زیادہ ہیں، کس کو کہاں پلٹانا یہ بہت ضروری ہے، اور جو آخری مفہوم نکل کے آ رہا ہے اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. کہہ رہے ہیں تفسیر العلم، تو علم کی تفسیر یہ ہے، ایک طریقے سے جواب ہے اس ماہیت کا کہ علم کی ماہیت کیا تھی. یہ بیان فرمانے کہ علم وہ چیز ہے کہ ایک ایسی صفت ہے، فَإِنَّهُ صِفَةٌ، یہ ایک ایسی صفت ہے. صفت ہے مطلب کیا، انسان کے اندر جیسے شجاعت ایک صفت ہوتی ہے، جیسے ایک مہربانی اور شفقت والی ایک صفت ہوتی ہے، ویسے علم ایک صفت ہے. يَتَجَلَّى، تجلی پاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے اور زیادہ کھل جاتا ہے. کیا کھل جاتا ہے؟ يَتَجَلَّى کا فائل ہے وہ مذکور، کہ جو ایک دم آخر میں آ رہا ہے. دیکھیے، يَتَجَلَّى بِهَا لِمَنْ قَامَتْ هِيَ بِهِ الْمَذْكُورُ. المذکورو یعنی کون؟ المذکورو یعنی وہ ایک دو تین جو میں نے دو پیراگراف پہلے گنائے تھے، وہ المذکور یعنی وہ چیزیں کہ جو علم کے آثار ہیں، جو علم کی فضیلتیں ہیں، جو علم کی شرافتیں ہیں. فضیلتیں کیا تھیں علم کی؟ علم کی ایک فضیلت یہ تھی کہ علم جو ہے انسان کی خاصیت ہے. علم کی ایک فضیلت یہ تھی کہ علم جو ہے باعث بنا کہ جناب آدم فرشتوں کے اوپر بافضیلت ہو جائیں، یعنی فرشتوں سے زیادہ بافضیلت ہو جائیں. علم کی فضیلت کیا تھی؟ کہ علم باعث بنتا ہے کہ انسان کو انسان بنائے، حیوان سے الگ کرے. علم کی فضیلت کیا تھی؟ کہ علم باعث بنتا ہے کہ انسان سعادت ابدی تک کے پہنچے، یعنی ایک ایٹرنل انسان کی کامیابی تک کے پہنچے. تو دیکھیں، یہ وہ چیزیں جو مذکور ہیں. کہنے یہ جو چیزیں پہلے ذکر کر چکے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ایک دم سے روشن ہو جاتی ہیں، ایک دم سے کیا ہو جاتی ہیں؟ کھل بیٹھتی ہیں. کب؟ بہا، کہہ رہے ہیں یتجلا بہا، اس صفت یعنی علم کے ذریعے سے یہ چیزیں کھل جاتی ہیں، ان کے آثار سامنے آ جاتے ہیں. لمن، اس شخص کے لیے. وہ شخص کون ہے؟ اس وقت ہمارے سامنے وہ متعلم ہے، اس شخص ہمارے سامنے وہ طالب علم ہے. اس شخص کے لیے یہ چیزیں کھل جاتی ہیں، سامنے نکل کے آ جاتی ہیں، اس کے آثار مترتب ہو جاتے ہیں. لمن، اس شخص کے لیے کہ جو قامت ہیا بہی، کہ جو شخص اس صفت کا قائم کرنے والا ہے. وہ شخص کے قامت ہیا، یہ صفت یعنی کون؟ یعنی علم قائم ہوتا ہے اس شخص کے ذریعے سے. خلاصہ کلام کیا ہو گیا؟ کہ جس شخص کی بدولت یہ علم قائم ہوتا ہے، جس شخص کے ذریعے سے یہ علم پابرجا ہوتا ہے، جو انسان اس علم کو حاصل کرتا ہے، اس انسان کے اندر وہ صفات متجلی ہو جاتی ہیں. وہ صفات کیا ہو جاتی ہیں؟ آ جاتی ہیں. وہ صفات کیا ہو جاتی ہیں؟ متجلی ہو جاتی ہیں. تو ایک مرتبہ پھر میں عبارت کے اوپر سے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ بہرحال عبارت تھوڑی سی ایسی ہے کہ جس کو وضاحت کی ضرورت ہے، کہ علم کی تفسیر یہ ہے کہ علم اگر آ جائے تو وہ چیزیں جو آپ کو بتائی تھیں کہ وہ صفات وہ جو اثرات تھے جو علم کے آثار تھے وہ انسان کے اوپر متجلی ہو جاتے ہیں. کہہ رہے علم و فإنه صفة, یہ ایک ایسی صفت ہے کہ یتجلی, کہ وہ متجلی ہو جاتا ہے. کیا وہ مذکورو, وہ صفات کے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں, وہ آثار کے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں, وہ کیا متجلی ہو جاتے ہیں. کیسے؟ بہا, اس صفت کے ذریعے سے, یعنی علم کے ذریعے سے. لمن, اس شخص کے لیے متجلی ہو جاتے ہیں کہ جو قامت ہی ابھی, کہ جس شخص کے ذریعے سے یہ صفت قائم ہو جائے, یعنی علم قائم ہو جائے. تو لہٰذا یتجلی بہا لمن قامت ہی ابھی المذکورو. فیم بغی, اب یہاں سے نتیجہ لے رہے ہیں کہ بہت ہی ضروری ہے, بہتر ہے, بہت ہی سزاوار ہے لطالب, ایک طالب علم کے لیے کہ وہ کیا کرے, اللہ یغفل, کہ وہ غافل نہ رہے اپنے نفس سے, عن نفس ہی, وما ينفعها, اور وہ چیز کہ جو اس نفس کو فائدہ پہنچاتی ہے. سب سے پہلے مرحلے میں کیا بیان فرمانے ہیں, جیسے کہ سب سے پہلے جلسے میں نے بیان کیا تھا, آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا کہ دیکھیے پہلا مقام یہ ہوتا ہے, پہلا مرتبہ, پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ انسان عن نفس ہی پیش توجہ کرے. سب سے پہلے کیا بیان فرما رہے ہیں کہ انسان غافل نہ رہے اپنے نفس سے. ایسا نہ ہو کہ ہم مقصد یہ لے کر آئیں کہ ہمیں دوسروں کی ہدایت کرنی ہے. نہیں, پہلا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی ہدایت کروں گا. پہلا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ کتاب کھول کر بیٹھا ہوں تاکہ میں سمجھ جاؤں. ہاں, اگر آپ بھی اس کے نتیجے میں سمجھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. تو انسان غافل نہ ہو جائے, عن نفسہ ہی, اپنے نفس سے, وما ينفعها, اور وہ ان چیزوں سے غافل نہ ہو جائے کہ جو اس نفس کو فائدہ پہنچاتی ہیں. نفس اپنے آپ میں ایک پوری تفصیل رکھتا ہے کہ یہ نفس کیا چیز ہے, یہ نفس کی کتنی اقسام ہیں, اس نفس کی کیا صفات ہیں, ان صفات کو کیسے کنٹرول کیا جائے, کیسے ایک تعادل بخشا جائے, بیلنس بخشا جائے. وما يضرها, اور وہ چیزیں کہ جو, یعنی انسان غافل نہ رہے ان چیزوں سے کہ جو نفس کو نقصان پہنچاتی ہیں, وہ چیزیں, فی اولہا و آخرہا, چاہے اس کے اول میں ہو چاہے اس کے آخر میں ہو. فیستجلب ما ينفعها ویتجنب عما یضرها, تو انسان کو چاہیے کہ وہ استجلاب کرے. یستجلب, یستجلب مطلب طلب جلب, یعنی لینے کی کوشش کرے, یعنی طلب کرے ان چیزوں کو کہ ما ينفعها, کہ جو اس نفس کو فائدہ پہنچا رہی ہیں. ویتجنب, اور دوری اختیار کرے. ویتجنبها الاشقى, دیکھیں قرآن کا لفظ ویتجنب, اور دوری اختیار کرے اما ان چیزوں سے کہ جو یضرها, کہ جو ضرر پہنچاتی ہیں اس نفس کو. لئلا یکون عقله وعلمه حجۃ علیہ فتزداد عقوبته, یعنی تاکہ ایسا نہ ہو کہ روز قیامت جب انسان روز قیامت میں پروردگار عالم کے سامنے جا کر کھڑا ہو, اپنے نام اعمال کو لے کر سامنے جب جا کر کھڑا ہو, تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کی عقل اور اس کا علم کیا کرے, حجت بن جائے اس کے برخلاف. ایسا نہ ہو کہ ہمارا علم کل مجسم ہو کر آ کر یہ کہے کہ نہیں میں تو اس کے پاس تھا لیکن اس نے میرا استعمال نہیں کیا. ایسا نہ ہو جائے کہ آ کر علم ایسے اس طریقے سے ہمارے لیے حجت بن جائے کہ نہیں ہم تو موجود تھے, اختیار میں تھے اس کے, لیکن اس نے ہمیں استعمال نہیں کیا. جہاں جہاں پر ہمیں استعمال ہونا چاہیے تھا اس نے استعمال نہیں کیا. تو لہٰذا ضروری ہے کہ انسان ان سب چیزوں پر توجہ رکھے کہ کیا ہم ان چیزوں کو حاصل کریں کہ جو ہمارے نفس کے لیے فائدہ مند ہیں, یا ہم کسی ایسی چیز کی طرف سمجھ چلے جائیں کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے. نہیں, نقصان دہ چیز کی طرف نہیں جانا ہے ہمیں, ہمیں ایسی چیز کی طرف جانا ہے کہ جو ہمارے نفس کے لیے فائدہ مند ہے, جو ہمارے وجود کے لیے فائدہ مند ہے, جو ہمارے روح کے لیے فائدہ مند ہے, جو ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہے, تاکہ یہ چیزیں کل کو ہمارے لیے ہمارے برخلاف شہادت نہ دینے لگیں, ہمارے برخلاف حجت نہ بن جائیں. حجت علیہ ہے جب کہتے ہیں, مطلب یہ یہاں پر جو علیہ استعمال کیا گیا ہے یہ اس معنی میں ہے کہ اس کے برخلاف آ کر, ایسا نہ ہو کہ ہمارے برخلاف آ کر وہاں پر شہادت دینے لگے. فتزدادو, اگر یہ حجت بن جائے بر علیہ, یعنی میرے خلاف جا کر یہ علم اور یہ عقل حجت بن جائے گی, اس کا نتیجہ کیا نکل کے آئے گا؟ فتزدادو, تو زیادہ ہو جائے گا کیا؟ عقوبتہو, اس مکلف کی عقوبت کیا ہو جائے گی؟ زیادہ ہو جائے گی. یہ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں کہ فتزدادو, یہ حجت زیادہ کر دے گی عقوبتہو, اس مکلف کی عقوبت اس کے عذاب کو. تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ بہت سے ٹائم کے اوپر ہم علم حاصل کریں, ہم محنت کریں, ہم برسوں اپنا وقت صرف کریں علم حاصل کرنے میں, اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے کہ ہم اس علم کو کما حقہ استعمال نہ کر پائیں, اور یہی علم کل کو جا کر ہمارے خلاف گواہی دے, شہادت دے کہ نہیں اس نے میرا حق ادا نہیں کیا ہے. اور نتیجہ کیا ہو, جس کے لیے میں نے زحمت کی, جس کے لیے میں نے اپنا وقت صرف کیا, جس کے لیے ہو سکتا ہے میں نے بہت سے ٹائم پہ کھانا نہیں کھایا, جس کے لیے بہت سے ٹائم پہ میں سویا نہیں, جس کے لیے بہت سے ٹائم پہ میں نے لذات دنیاوی کو چھوڑا, جس کے لیے بہت سے ٹائم پر میں نے لذات دنیاوی کے سمت سوچا نہیں, جس کے لیے میں نے مشقتیں تحمل کیں, جس کے لیے میں نے بھوک تحمل کی, یہی چیز کل کو جا کر میرے خلاف شہادت دے دے, کہہ دے کہ نہیں اس نے ٹھیک ہے مجھے حاصل کرنے میں بہت زحمت کی تھی لیکن استعمال کچھ نہیں کیا, لیکن عمل کچھ نہیں کیا. پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم وہ علم کے جو ہم حاصل کر رہے ہیں, سب سے پہلی دعا تو یہی رہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں اس صراط مستقیم کی ہدایت کر, اس راستے پر باقی رکھ کہ جو تیری نظر میں صراط مستقیم ہے, حق کا راستہ ہے, اور جہاں جہاں یہ حق کا راستہ جا رہا ہے ہمیں وہاں وہاں لے کر جا, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ یعنی حسن عاقبت اور عاقبت پہ خیری ہمارے ساتھ ہو, جب ہم روز قیامت پہنچیں تو وہ چیزیں جن کی بنسبت ہمیں امید ہے, ہمیں یہ امید ہے کہ ہمارا علم ہمارے کام آئے گا, ہمیں امید ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے کام آنا چاہیے, ہمیں امید ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی ولایت اور ان کی محبت اور ان کی پیروی ہمارے کام آئے گی, ہمیں امید ہے کہ ان کی شفاعت ہمیں کام آئے گی. جن چیزوں کی بنسبت ہمیں امید ہے ان کی بنسبت ہمیں نا امید نہ کر. ہم اللہ تعالیٰ سے اسی دعا کے ساتھ اس جلسے کو بھی اختتام تک کے پہنچاتے ہیں کہ جہاں پر ہم لوگ کی فصل اول, جو پہلی فصل تھی وہ ختم ہو گئی ہے, انشاءاللہ آگے کا جو جلسہ رہے گا اس میں آپ کے سامنے دوسری فصل, فصل الثانی جو نیت کے بارے میں ہے, اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو پیش کریں گے. آج کے جلسے کو یہیں تک کے رکھتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امام صادق علیہ السلام آن لائن مدرسہ. ہماری ویب سائٹ www.imamsadiq.tv